www.attableek.com, the reviver of Iman.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں, دوستوں, بہنوں, مائیں اور بیٹیاں, آج 1 اپریل ہے اور ہماری یہ مجلس 1 اپریل کو عشاء کے بعد 9:30 شروع ہو رہی ہے. یہ اس لیے مجھے آج وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی کہ 12 مارچ کو دارالعلوم سیدوکر ویراول کاٹیاوار میں بخاری شریف کا جلسہ تھا, جس میں اس عزیز نے بخاری شریف کا سبق پڑھایا تھا اور اس میں کسی نے ویڈیو کیا ہوگا, کسی صاحب نے آج اس بخاری شریف کے جلسے کے ویڈیو کو کل کا بیان بنا کر تاریخ ڈال کر 31/3/2020 توحید و رسالت کا عنوان دے کر واٹس ایپ پر رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک جلسہ تھا جس میں بہت زیادہ پبلک تھی اور اس وقت لاک ڈاؤن کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا 12 مارچ کو, اور نہ یہ بیماری کے چرچے تھے. اس وقت کے اس بیان کو کل کا بیان بنا کر کے واٹس ایپ پر جو غلط پیش کیا گیا یہ خیانت ہے, اس لیے کہ ہم تو خود یہ حکم کر رہے ہیں کہ آپس میں نہ ملے, احتیاطی تدابیر برتیں, مجمع جمع نہ کریں, بلکہ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ ہم نے مسائل بیان کیے کہ مسجدوں کے اندر بھی حق کے مسجد کو ادا کرنے کے لیے امام صاحب اور مؤذن اور ایک آدمی, 2-3 آدمی مل کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں, باقی احباب سارے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں. بلکہ ہمیں اپنے ملک کی اتنی فکر ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بیماری نہ پھیلے. مسلمانوں کے نزدیک جمعہ سے زیادہ معزز ترین کوئی نماز نہیں ہو سکتی. جو ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا وہ جمعہ کے دن نماز پڑھتا ہے, لیکن ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جمعہ جیسے جمعہ کی نماز کو بھی قربان کر دیا. اسے بڑھ کر ہماری قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی طرح سے یہ بیماری رک جائیں, تھم جائیں اور آگے نہ بڑھیں. اس لیے ساری تدابیر جو ہمارے ملک کے بڑوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, ہم ان ساری تدابیر کو بار بار بیان کر رہے ہیں, اور خود ہم نے اپنے پہلے بیان میں روایتوں سے اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی اس کو ثابت کیا ہے. اس لیے لا تقف ما ليس لك به علم, اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ بیان کب کا ہے تو یہ خیانت نہیں کرنا چاہیے کہ پرانے بیان کو کل کی تاریخ دیکھ کر کے واٹس ایپ پر رد دینا, یہ ایک غلط بیانی بھی ہے, خیانت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے میں نے آج پہلے ہی وضاحت کر دی کہ آج یکم اپریل ہے اور یکم اپریل بعد علی شاہ 9:30 بجے کی ہماری یہ مجلس 2020 کی شروع ہو رہی ہے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اس طرح کی وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اور اللہ کے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک بلکہ سارے عالم کو اللہ نجات عطا فرمائے. میں نے کل جو میسج دیا تھا وہ پورے عالم کے لیے تھا، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا. اور کل میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام مذہب کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ایسے وقت میں ہم تمام کو اپنے مالک کو پالنہار اور سرجنہار کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آج بھی اسی آیت کی تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے پیغمبر جو تمہیں دیں وہ لے لو، اس لیے کہ اس میں خیر ہے، اور اللہ کے پیغمبر جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے ناکامی ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تکرہوا خیرا وهو شر لکم. بہت سی مرتبہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور بہت سی مرتبہ انسان کسی چیز کو نہیں چاہتا حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو قرآن اور حدیث اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہم کو دے رہے ہیں اس میں خیر ہے، اور جن باتوں سے وہ منع کر رہے ہیں اسے ہم کو رکنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور اسی بنیاد پر میں نے حدیث شریف بھی پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تمہاری خواہشات اور جذبات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق نہ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی منمانی کو چھوڑ کر شریعت کی منمانی پر چلنا چاہیے، منچاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر جانا چاہیے. اپنے جذبات کو قربان کرنے کا نام شریعت ہے، اپنے جذبات کو فنا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، اس کو شریعت کہا جاتا ہے. میں آپ کو بہت موتی سی مثال سے سمجھاؤں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے حج کے ارکان پر کہ جہاں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے پر ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا تھا، لیکن جب 8ویں تاریخ آتی ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حرم کو چھوڑو، کعبۃ اللہ کو چھوڑو، مسجد حرم کو چھوڑ کر کے جاؤ مینا کی طرف. اب عقلی اعتبار سے اگر ہم سوال کریں کہ بھلا 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ کر کے ہمیں مینا میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملتا ہے، عرفہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے، مینا میں 1,00,000 کا ثواب نہیں ہے، مزدلفہ میں 1,00,000 کا ثواب نہیں ہے جو حرم مکی کے اندر ملتا ہے، جو مسجد حرم کے اندر ملتا ہے، تو بھلا ہمیں اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر کے کہاں مینا میں ہم کو بھیجا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئے گی کہ اگر تم اپنی چاہت پر چلو گے تو حج نہیں ہو سکتا ہے، میری چاہت پر چلو گے تبھی حج ہو سکتا ہے. ایسے وقت میں ہمیں اپنے عقلی دلائل کو چھوڑ کر، اپنے جذبات کو چھوڑ کر کے ہمیں مینا میں جانا ہوگا، ہمیں عرفہ میں جانا ہوگا، ہمیں مزدلفہ میں جانا ہوگا، چاہے لاکھوں کا ثواب ختم ہو جائے. اس لیے شریعت مطہرہ کی ادنا بات پر عمل کرنا اپنی من چاہی لاکھوں عبادتوں سے افضل ہے. اگر ہم شریعت مطہرہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ادنا سی سنت اس پر عمل کر لیں تو اپنی چاہت والے لاکھوں اعمال سے زیادہ افضل یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال اور افعال کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کچھ ایسی تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی ان باتوں پر فوراً اپنے آپ کو ڈال دیا، اور کبھی اس سے آگے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. روایات اس سے بھری پڑی ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے نبی کی بات پر کیسے عمل کیا. جب قرآن کریم میں آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو حضرت زید ابن ثابت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ جو خطیب الانصار کہے جاتے تھے، انصار کے بہت بڑے مقرر، بہت بڑے وائز اور بہت بڑے تقریر کرنے والے تھے، بڑے فصیح اللسان تھے، اپنے گھر پہ بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ زید ابن ثابت نظر نہیں آتے. فرمایا یا رسول اللہ تحقیق کر لیں گے. جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میری آواز طبعی طور پر بلند ہے، اور ادھر قرآن منع کر رہا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اب میری آواز تو طبعی طور پر بلند ہے، میں وہاں بولوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچ جائے، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پیغام پہنچا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا زید اس میں داخل نہیں ہے، یعنی جو طبعی آواز والے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے. حضرت حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی تھے، ان کے چچا نے حضرت حور سے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ تمہاری پارلیمنٹ میں لے جاؤ کہ کیسے بحثیں ہوتی ہیں. اجازت لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور لے گئے. جب وہاں چچا پہنچے ہیں تو حضرت عمر پر اشتعالات شروع کر دیے اور حضرت عمر کو خائن کہا، اور حضرت عمر کو مال نہ تقسیم کرنے والا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کوڑا اٹھایا. حور فرماتے ہیں قریب تھا کہ میرے چچا کو حضرت عمر مار دیتے، تو حضرت حور فرماتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے غصے کو پینے والے، اور آگے میں نے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اسی طرح کے اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے. حضرت عمر نے کوڑا زمین پر رکھ دیا. حضرت حور حضرت عمر کی صفت اور شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وکان عمر وقافا علی القرآن، حضرت عمر قرآن کریم کے سامنے رک جانے والے تھے، ان کے سامنے اپنے جذبات کوئی چیز نہیں تھی، ان کے سامنے اپنی دلی بھراس کوئی چیز نہیں تھی، ان کے سامنے اپنی خواہشات کوئی چیز نہیں تھی، ان کے سامنے اللہ اس کا نبی اصل تھا. اللہ جو فرما دیتے اسی پر اپنی زندگی کو فنا کر دیتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ میرا رات میں گزر ہوا، ابو بکر میں تمہارے مکان سے گزرا، تم بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں. حضرت عمر سے فرمایا میں تمہارے مکان سے بھی گزرا تو تم بہت زوروں سے قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو سنا رہا تھا جو بہرا نہیں، یعنی اللہ کو سنا رہا تھا، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں منافقوں کے دلوں کو ہلا رہا تھا تاکہ قرآن کا اثر ان پر پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم جس انداز سے پڑھتے ہو اس سے ذرا سا اونچا پڑھو، اور عمر سے فرمایا عمر تم جس انداز سے پڑھتے ہو اس سے ذرا آہستہ پڑھو. حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ آج تک تم نے اپنی چاہت پر پڑھا ہے، آج سے محمد الرسول اللہ کی چاہت پر پڑھو. صحابہ کرام کا مجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اپنے آپ کو فدا کر دینا تھا. وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے دل کی بھراس کو نکالنا کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر وہ محنت فرمائی تھی کہ میں نے کل بھی بیان میں کہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے انسانیت کا مکان تعمیر کیا اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے شریعت مطہرہ کے پورے مکان کو تعمیر کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا کہ انسان اگر ہوتا ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے. جس کو انسان دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھے، وہ عمر کو دیکھے، وہ عثمان کو دیکھے، وہ علی کو دیکھیں، وہ ابو عبیدہ کو دیکھیں، اور وہ خالد بن ولید کو دیکھیں، اور وہ ان صحابہ کرام کو اور ان صحابیات کی زندگی کو پڑھے. یہ ہیں وہ انسان جنہوں نے انسانیت کے مکان کو تعمیر کر کے امت کے سامنے پیش کیا. بہرحال حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اسی طرح کی ایک مجلس کا نقشہ کھینچا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا ولا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. اس پر میں اس مجلس کو پیش کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے حبب الی من دنیاکم حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرعۃ الصالحہ وجعلت الصلاۃ قرۃ عینی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک خوشبو، حضرت کو خوشبو انتہائی پسند تھی، حتیٰ کہ اتنی پسند کہ پھر خوشبو کا عالم یہ ہو گیا کہ خوشبو خود حضرت کو چاہنے لگی، آپ کے بدن مبارک سے خوشبو پھوت پھوت کر نکلتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے گھر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سخت گرمی کا موسم اور پسینہ بہ رہا تھا، میں برتن میں آپ کے پسینے کو لے رہی تھی، آنکھ کھل گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ فرمایا حضرت میں اسے خوشبو بناؤں گی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوشبو فخر کرتی تھی. میں اور آپ ہم خوشبو پر فخر کرتے ہیں کہ میں 10,000 کا تولہ استعمال کرتا ہوں، میں 20,000 کا تولہ استعمال کرتا ہوں، وہاں خوشبو فخر کرتی تھی کہ میں بدن اطہر سے لگ رہی ہوں جبکہ میرے آقا کو میری کوئی ضرورت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت اپنے بدن مبارک پر خوشبو استعمال کرتی تھی. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے چند بال جو مہدی کی شکل کے ہو گئے تھے وہ حقیقت میں آپ نے خضاب نہیں کیا تھا بلکہ کثرت خوشبو کی وجہ سے یہ بال ہو گئے تھے، چونکہ آپ خوشبو بہت استعمال کرتے تھے. جس گلی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے وہ گلی مہکتی تھی، بلکہ ڈھونڈنے والے کو پتا چل جاتا تھا کہ ہمارے آقا اس گلی سے گزرے ہیں. یہ آپ کی خوشبو تھی جو آپ کے بدن مبارک سے آیا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تین چیزیں تمہیں ہدیے میں پیش کرے تو اسے قبول کر لو. اس میں آپ نے خوشبو کا بھی ذکر فرمایا، تو خوشبو آپ کو پسند تھی. ویسے بھی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نظافت پسند تھی، ستھرائی پسند تھی. آج میرا آپ کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی گلیوں میں چلے جاؤ تو نظافت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ستھرائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے گھر سے باہر نہ معلوم کتنی گندگیاں پڑی ہوئی ہوتی. صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے. روایتوں میں فرمایا اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے آنگن کو صاف رکھو، اپنے گھر کے باہر کے حصوں کو صاف رکھو. حضرت کو نظافت پسند تھی، اسی لیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو بیان فرمایا، وہاں پر طہارت کو بھی ذکر فرمایا، ایک اس کے اندر نکاح کو ذکر فرمایا، ایک طہارت اور صفائی کو ذکر فرمایا. اللہ کے حبیب کو طہارت پسند تھی. جمعہ کے دن صحابہ کرام کام پہ نکلتے تھے اور کام سے سیدھے مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز پڑھنے آ جاتے تھے. مسجد کا قد نیچا تھا، کھڑکیاں اتنی تھی نہیں، پنکھے تھے نہیں، ہواؤں کی اور جبر تھی نہیں، ایک پسینے کی وجہ سے بدبو اٹھتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت ہے اپنے صحابہ کو فرمایا کیا اچھا ہو کہ تم غسل کر کے آیا تو. یہ نظافت کی ساری دلیلیں ہیں. لیکن افسوس کے مسلمانوں میں جس کا نبی نظافت کی تعلیم دے کر گیا انہی کی زندگی میں نظافت نہیں ہے, ستھرائی نہیں ہے. فتح پرانے کپڑوں میں رہنا اور گندے کپڑوں میں رہنا کوئی ریاضت نہیں ہے, کوئی صوفیت نہیں ہے, کوئی تصوف نہیں ہے. تصوف اس کا نام نہیں ہے, تصوف نام ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. نظافت اور صفائی نبی کو پسند ہے, اس لیے مکانوں کو بھی صاف رکھا جائے, گھر کے باہر کے حصے کو بھی صاف رکھا جائے, اپنی ذاتوں کو بھی صاف رکھا جائے, اپنی ذاتوں کو بھی پاک رکھا جائے. بلکہ روایت میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری روزی میں برکت ہو. اللہ کے حبیب نے فرمایا حدیم الطہارا وسع اللہ رزقک. کیا پیارا جملہ فرما رہے, حدیم الطہارا وسع اللہ رزقک, ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو, پاکیزگی کے ساتھ رہو, اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا, اللہ تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا. بعض بزرگوں کا تجربہ ہے, روایت نہیں ہے, بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے شیطان اس کے پاس کبھی نہیں آتا, جن اس کے پاس کبھی نہیں آتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں سے ہم اپنی ذات کو بچائیں تو اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ رکھیں, وضو کے ساتھ رکھیں, اس لیے کہ ان کا تعلق ناپاکی سے ہے, اور جہاں ناپاکی ہوگی وہاں جن اور خبیث اور بھوت آ جایا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے, لیٹرین میں جاتے ہوئے جو دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں مذکر خبیثوں سے, نر خبیثوں سے اور مؤنث خبیثوں سے, مادہ خبیثوں سے میں پناہ چاہتا ہوں, تو میری حفاظت فرما. آخر لیٹرین اور بیت الخلاء میں یہ دعا کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے اور اس گندی جگہ ہی پر وہ لوگ رہتے ہیں. اگر ہم اس دعا کو پڑھ کے جائیں گے تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی نظر اور ہماری شرمگاہ کے بیچ میں اللہ روحانی پردہ کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو ہمارا سطر نظر نہیں آتا, وہ ہمیں گندگی میں خیالات میں مبتلا نہیں کرتے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے خوشبو بہت پسند ہے. دوسرا المرأة الصالحة, نیک عورت مجھے بہت پسند ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرنے والی ہو اور خاوین کا حق بھی ادا کرنے والی ہو, جس کی زبین, جس کی پیشانی سرب سجود سے بھی رنگین ہو اور شوہر کی وفاداری سے بھی رنگین ہو, جس کی زندگی اللہ کی عبادت سے بھی معمور ہو اور شوہر کے ساتھ عفت سے بھی معمور ہو, بھری ہوئی ہو, جس کی زندگی حقوق اللہ والی بھی ہو اور اپنے شوہر کی خدمت والی بھی ہو, ایسی نیک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پسند ہے. اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہی ہے اور وہ اپنے شوہر کی وفاداری کو بھی نبھا رہی ہے, وہ اپنی پیشانی کو سرب سجود میں بھی رکھ رہی ہے اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور فرما بردار بھی بن رہی ہے. اور تیسرا وجعلت الصلاۃ قرۃ عینی, اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مسائل کو نمازوں کے ذریعے سے حل فرمایا. جب جب حالات پیش آئے آپ نے نمازوں کی طرف رجوع فرمایا. اب نمازوں کی طرف رجوع کرنے کے لیے مسجد ہی میں جانا کوئی ضروری نہیں, آپ اپنے گھروں میں خلوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے, بلکہ بہت اچھا موقع ہے کہ ممکن تھا مسجد میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا تھا. ہم اپنے مکانوں میں جب خلوتوں میں نماز پڑھیں گے ریاکاری سے محفوظ رہیں گے, اللہ کے سامنے سرب سجود ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام فرما رہے لگتا ہے صبح قیام ہی میں ہو جائے گی, اتنا لمبا رکوع فرماتے تھے لگتا کہ پوری رات رکوع میں گزر جائے گی, اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ لگتا تھا کہ پوری رات سجدے میں گزر جائے گی. آپ کا قیام و رکوع اور سجود کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوا کرتی تھی اور دوسری طرف آپ کی زبان تسبیح و تحمید سے معمور اور بھری ہوئی ہوا کرتی تھی اور تیسری طرف عز و نیاز اور عاجزی اور تواضع کی بنیاد پر جھکے جاتے تھے. ایسا جھکنا ہوتا تھا اللہ کے سامنے, ایسا جھکنا ہوتا تھا آپ کا, اور ایسا رونا ہوتا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ سجدے میں حضرت گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں نبی کی روح تو پرواز نہیں کر گئی, کہیں انتقام تو نہیں ہو گیا. میں نے پاؤں میں حرکت دی تو حضرت نے اپنا پاؤں ہلایا, تب مجھے پتا چلا کہ میرے آقا اس دنیا میں. اتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ہماری نمازوں میں غرور, ہماری نمازوں میں تکبر, ہماری نمازوں میں اکرپن, ہماری نمازوں میں اطراحت, ہماری نمازوں میں کبھی ادھر کھجانا کبھی ادھر کھجانا, نہ سکون ہے, نہ عز و نیاز ہے, نہ تواضع ہے, نہ عاجزی ہے, نہ جھکاؤ ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات تو نبی کی ایسی گزری کہ صرف ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ نے پوری رات کو گزار دی. صرف ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی پوری رات کو گزار دی. ان تعذبہم فإنہم عبادک, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو نے میری امت کی پکڑ کر لی, میری امت کی سزا دے دی, میری امت کو پکڑ لیا, میری امت کو تو نے سزا دے دی تو یہ تیرے بندے ہیں, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. عالم میں اس وقت حالات ہے, اس کو کون پوچھنے والا ہے کہ تو نے یہ بیماری کیوں اتار دی, اسے کون پوچھے. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو میری امت کی فکر کر لے, میری امت کو سزا دے دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں اور معبود کو حق ہے اپنے غلاموں کے ساتھ جو چاہے کر لے, اپنے عبد کے ساتھ جو چاہے کر لے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر تو نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کو تو نے معاف کر دیا تو بھی تو غالب و حکمت والا ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری رات گزار دی. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم. بلکہ جب آپ رات میں نماز پڑھتے تھے تو بخاری شریف کی روایت ہے, ورمت قدمہ, آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے, پھول جاتے تھے, خون نیچے اتر آتا تھا. اتنا طویل قیام فرماتے, اتنا لمبا قیام فرماتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, او میرے سرتاج, آپ تو معصوم ہیں, آپ تو مغفور ہیں, آپ کے کوئی گناہ نہیں, آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہو, کیوں اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا, یا عائشہ, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے ایک در یتیم کو اور ایک یتیم کے بچے کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا, کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں جس نے اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی, تو کیا میں اس کی شکر گزاری میں کمی کر دوں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ جملہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے لطف میں کوئی کمی نہیں کی ہے تو ہم اس کی شکر گزاری میں کیوں کمی کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی, ماں کے پیٹ میں جس انداز سے رکھا, دنیا جانتی ہے کہ ماں کام کر رہی تھی اور اللہ اپنی کاریگری کر رہا تھا. میں نے جگہ جگہ مثالوں سے سمجھایا ہے کہ دنیا کے انجینئر اور دنیا کے بڑے بڑے تکنیک کے جاننے والے یہ نقشے بناتے ہیں, کائنات کے نقشے, دنیا کے نقشے, زمینوں کے نقشے, مکانوں کے نقشے, نہ معلوم کس کس چیز کے نقشے, لیکن سارے نقشوں کا تعلق یا تو وہ بنائیں گے پیپر پر, یا وہ بنائیں گے پلاسٹک پر, یا وہ بنائیں گے زمین پر, یا وہ بنائیں گے کاغذ پر. ان چیزوں پر تو نقشہ بن سکتا ہے, لیکن دنیا کا آج تک کوئی انجینئر قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا جو پانی پر نقشہ بنائے. میرے مولا نے منی کے دو قطروں پر جو پانی ہے ماں کے پیٹ میں ہمارا نقشہ بنا دیا اور ہمیں چہچہاتا بنا دیا, ہمیں خوبصورت بنا دیا. اور نہ معلوم کتنے چہرے ہیں اللہ کے پاس کہ وہ دنیا میں چہروں کو اتارتا جا رہا ہے اور کبھی کسی کے چہرے کی شباہت دوسرے کے ساتھ نہیں آ رہی ہے. یہ تو ماں کے پیٹ کی نعمت ہوئی. پھر دنیا کے اندر آنے کے بعد اس نے قدم قدم پر نصرت اور مدد فرمائی, بغیر لباس کے آئے لباسوں کا ڈھیر دے دیا, بغیر خوراک کے آئے خوراک کا ڈھیر دے دیا, کچھ ہاتھ میں لیے بغیر آئے تھے چمکتا ہوا چہرہ بنا دیا. اس نے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی, اس نے اولاد کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی, دوست و اقارب رشتہ داروں کے دلوں میں اور امت کے دلوں میں محبت ڈال دی, اور جو چیز چاہیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کی لطف و کرم میں کمی نہیں ہے تو پھر ہماری شکر گزاری میں کمی کیوں ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے, کیا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنی مجلس میں ارشاد فرمائی کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث, الطیب والمرأۃ الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, یہ حدیث اور یہ جملے اور یہ محبوب اور یہ پسندیدہ چیز جب بیان فرمائی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے. ان میں جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر کوئی پسندیدہ چیز کو بیان فرمائیں. اس سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب آپ کی پسندیدہ چیز بہت زبردست ہے, لیکن حبب الی من دنیاکم, حبب الی من دنیاکم, مجھے بھی اس دنیا کے اندر سے تین چیزیں بہت محبوب ہیں. اب سارے صحابہ کا رخ اٹھ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ بھلا ابو بکر کیا پیش کریں گے, وہ کون سی چیز ابو بکر کو پسند ہے کہ جو ابو بکر پیش کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کون نہیں جانتا. مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ابو بکر صدیق کا مقام پوچھا تو فرمایا, ایک بڑا آئینہ لے آؤ اور اس آئینے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں تو یہ جو سامنے کھڑے ہیں آئینے کے, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اور آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو 100% نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر ابو بکر کی چاہت وہ بہت اعلیٰ درجے کی چاہت, ظاہر سی بات ہے, اور وہ چاہت بھی کتنی بری ہوگی. دنیا جانتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی پر کیسے فریفتہ اور دیوانہ تھے, کیسے عاشق تھے. آپ نے اس وقت نبی کا اقرار کیا جب سارے لوگ آپ کو پتھر مار رہے تھے, آپ نے صدیقیت کا لقب تب لیا جب سارے لوگ نبی کو جھٹلا رہے تھے, آپ نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تعاون فرمایا جب قریش کے لوگ سوشل بائیکاٹ کر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے. ایسے وقت میں اگر آپ کے قدم بقدم چلنے والا اور آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا اور قریش کا مار کھا کر مطاف کعبہ میں گر کر بے ہوشی کے عالم میں گھر پر پہنچ کر جب ہوش آتا ہے تو اپنی ماں کو پہلا سوال یہ ہوتا ہے میرے محبوب نبی کے حالات کیا ہے. ماں کہہ رہی ہے اسی کی وجہ سے تجھے مار پڑی. کہا نہیں, میرے محبوب کے حالات کیا ہے اور مجھے اٹھا کر لے چلو جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں کھانا نہیں کھاؤں گا. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکا, میرا اللہ ہی قیامت میں ادا کرے گا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت محبوب ہیں. اب سارے صحابہ سوچنے لگے, صدیق نہ معلوم کیا پیش کریں گے, اور سب کی ذہانت گھومنے لگی کہ ہم بھی کچھ تلاش کر لیں ایسی چیزیں کہ جو ہمیں محبوب ہو. ابو بکر صدیق کی طرف لوگوں نے نظر اٹھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر سے فرمایا بیان کرو وہ تین چیزیں جو کیا ہے, تو صدیق اکبر نے فرمایا النظر الی وجہک, النظر الی وجہک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں, اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی چیز محبوب نہیں. کیسی زبردست چاہت ہے, یہ تو چاہنے والوں سے پوچھا جائے کہ تیرے محبوب کا مقام تیری نظر میں کیا ہوا کرتا ہے, اور پھر جب کہ محبوب بھی محمد الرسول اللہ جیسا ہو. النظر الی وجہک, میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں. یہی وجہ ہے کہ تاریخی روایتوں میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں جو تین دن گزارے ہیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا, سفر کے اندر تو اور بھی پھر ساتھ ہو گئے راستہ بتانے والے اور دیگر احباب, لیکن غار ثور میں ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اور تین دن تین رات اپنی گود میں لے کر جب اللہ کے حبیب کو لے کر سوتے رہے تو ہر وقت آپ کی نظریں اللہ کے حبیب کے چہرے انور پر پڑی ہوئی رہتی تھی, اور آپ کو اپنی فکر نہیں تھی. اگر فکر تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ یہ اللہ کی امانت ہے, مجھے اس کی حفاظت کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخی روایتوں میں بعض روایات ملتی ہے کہ عمر نے یوں کہا کہ ابو بکر میں اپنا جہاد تمہیں دے دوں, میں اپنی نماز تمہیں دے دوں, میں اپنا حج تمہیں دے دوں, میں اپنا عمرہ تمہیں دے دوں, لیکن تم وہ غار ثور کی تین راتیں مجھے دے دو. تو ابو بکر نے فرمایا وہ قسمت بھی کچھ اور ہے, وہ نسبت بھی کچھ اور ہے, عمر تم تو تم لیکن ساری کائنات مل کر مجھ سے سودا کرنا چاہے تو بھی میری اس قسمت اور میری اس نسبت کو میں نہیں دے سکتا. ساری کائنات کی عبادت کے مقابلے میں آپ نے فرمایا میں نہیں دے سکتا ہوں. النظر الی وجہک, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں, یہ مجھے بہت پسند ہے. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وانفاق مالک وانفاق مالی علی عمرک, اور میں آپ کے حکم پر اپنے مال کو لٹاتا رہوں. آپ جہاں ارشاد فرمائیں میں اپنے مال کو لٹاتا رہوں, یہاں تک کہ تبوک میں گھر کا کچرا بھی لے آئے اور فرمایا شاید کسی مجاہد کو ضرورت پڑ جائے میرا کچرا جلانے کے کام میں آ جائے گا. میں اپنا گھر تو لٹا سکتا ہوں لیکن نبی کے فرمان کو رد نہیں کر سکتا. فرمایا انفاق مالی علی عمرک, میں اپنے مال کو آپ پر لٹاتا رہوں. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَن يَكُونَ بِنتی فی بیتی, اور میری بیٹی آپ کی زوجہ بنے آپ کے گھر میں رہے. فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے کہ لوگ مجھے آپ کا خسر کہیں اور آپ کو میرا داماد کہیں. کتنی زبردست نسبت ہوگی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت دامادیت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اس میں پہلی جو دو چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, النظر الی وجہک, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو ہم پر سامنے نہیں ہے لیکن آپ سے محبت, آپ کی سنتوں کی اطاعت, آپ کی فرما برداری, آپ پر درود شریف کی کثرت, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکم پر اپنے مال کو خرچ کرنا, لٹانا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی. جب ابو بکر نے اپنی چاہت کو پیش کیا تو پھر عمر نے بھی اپنی چاہت کو پیش کیا, پھر عثمان نے بھی اپنی چاہت کو پیش کیا, پھر علی نے بھی اپنی چاہت کو پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہم. اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے اور جبریل نے فرمایا میری بھی تین چاہتیں ہیں, اور جب جبریل امین نے اپنی چاہتوں کو بیان کیا اس کے بعد فرمایا اللہ نے بھی اپنی تین چاہتوں کو بیان فرمایا ہے. میں انشاءاللہ اس روایت کے اگلے ٹکڑے کو کل کی مجلس میں عرض کروں گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے, آپ کے طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور سنتوں والی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اذلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك. اللهم اذلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.